یہ حدیث مبارکہ ہے عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ویقیم الصلاۃ ویؤت الزکاۃ اذا فعلوا ذلک سموا منی دماؤہم واموالہم اللہ بحق الاسلام وحسابہم علی اللہ متفق علیہ الا ان مسلما لم یذکر الا بحق الاسلام او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگلی حدیث مبارک حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے جہاد کروں حتیٰ کہ وہ قبول کریں, شہادت دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور اس بات کی شہادت دیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں. جب یہ کام وہ قبول کر لیں تو ان کی جان, ان کا خون اور ان کا مال مجھ سے محفوظ ہو گیا اسلام کے حق میں, اور ان کا حساب اللہ جل شانہ پر ہے. متفق علیہ. علماء حدیث فرماتے ہیں کہ یہ ابتدائی عہد کی حدیث ہے, ابھی دین مکمل نہیں ہوا تھا, مدینہ منورہ کو کفار نے گھیر رکھا تھا, مکہ مکرمہ میں تو مقابلے کی نوبت ہی نہیں آئی, جہاد کی اجازت ہی مدینہ منورہ کی ہجرت کے بعد ملی. مکہ مکرمہ کی زندگی تو اتنی سخت تھی کہ ہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول تھے اور اللہ کے محبوب تھے, ان کی ہمتیں, ان کے حوصلے, وہ تو کوئی ان کا مقابل ہو نہیں سکتا. صحابہ کرام بھی کوئی ایسے لوگ تھے جو اللہ نے خصوصی طور پر آپ کی رفاقت کے لیے تخلیق فرمائے تھے, ورنہ 13 سال ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی کہ تم مار سہ سکتے ہو, مارنے والے کو ہاتھ نہیں پکڑ سکتے. یہ کتنا مشکل کام ہے, یہ وہ جانے جن پر گزری, طرح طرح کے مظالم سہتے رہے, جواب دینے کی اجازت نہیں تھی, اور دین پر قائم رہے اور دین پھیلتا رہا, یعنی ان کا کردار دین کو پھیلانے کا سبب بنتا رہا. ہر طرح کا ظلم, ہر طرح کی زیادتی برداشت کرتے رہے, پھر انتہا کر دی کہ گھر چھوڑ دو, جائیدادیں چھوڑ دو, مال و منال چھوڑ دو, عزیز رشتہ دار چھوڑ دو, ایک ایسی زمین پہ چلے جاؤ جہاں کوئی تمہارا رشتہ دار نہیں, عزیز نہیں, کوئی جائیداد نہیں, کوئی گھر نہیں, تو ہجرت فرما گے. اللہ ان پر راضی ہو. کیسے عجیب لوگ تھے. مدینہ منورہ میں پھر اجازت نازل ہوئی اللہ کی طرف سے کہ اب تمہیں جواب دینے کی اجازت دی جاتی ہے, اب جہاد کرو. تو چونکہ کفر نے ہر طرف سے, جب ریاست اسلامی وجود میں آئی تو 3,320 گھروں کا ایک گاؤں تھا مدینہ تو النبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو ساری ریاست اسلامی تھی, ساری ریاست, سارا ملک, ساری حکومت, وہی 3,000 گھروں دے تھے, کچے مٹی کے گھروں. تو کافر طاقتیں جھپٹ پڑتی تھی, مشرقین مکہ بھی طاق میں تھے, یہود بھی خیبر تک جو بیٹھے تھے اسی طاق میں تھے. کیسر اور کسرا جیسی سپر پاور, اس عہد کی سپر پاور. کیسر کے کتنے گورنر تھے, 1.5 لاکھ کی سپاہ ایک گورنر کے ماتحت ہوتی تھی. تو وہ زمانہ دست و دست لڑائی, دست بدست لڑائی کا تھا, تلواروں کی جنگ تھی, افراد پر منحصر ہوتی تھی. یہ ساری طاقتیں کفر کے اسلام تھی. تو حضور نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا کہ ان سب کا مقابلہ کرو, اور تب تک مقابلہ کرتا رہوں ان سے، جہاد کرتا رہوں ان کا مقابلہ کرتا ہوں جب تک یہ ایمان قبول نہیں کر لیتا. اور صرف یہ نہیں کہ ایمان قبول کریں، اسلام پر عمل بھی شروع کر دیں، نماز باقاعدہ ادا کریں، زکوٰۃ دیں. شہادت دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. وہ یقیم الصلاۃ اور نماز قائم کریں، وہ یؤت الزکوٰۃ اور مالی امور میں بھی زکوٰۃ ادا کریں، گویا مالی امور میں بھی اللہ کے احکام کی پابندی کریں. اور جب یہ کریں تو میری طرف سے ان کے خون بھی اور ان کا مال بھی اسلام کے حق میں محفوظ ہو گیا. یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، مسلم نے بحق اسلام کے الفاظ نہیں لکھے. یہاں تک لکھا ہے کہ پھر میری طرف سے ان کا خون بھی اور مال بھی محفوظ ہو گیا. تو اس حالت میں یہ حکم تھا کہ یہ جو اسلام پر جھپٹے پڑ رہے ہیں، آپ پوری جرأت سے ان کا مقابلہ کریں. اور یہ معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ایک چھوٹے سا گاؤں اسلامی حکومت تھی اور ارد گرد کتنی بڑی طاقتیں تھیں. مکہ کے جو لوگ تھے مشرکین مکہ، انہوں نے بھی سارے قبائل عرب قریب قریب مشرکین کی جتنے تھے جمع کر لی، یہ بھی ایک بہت بڑی طاقت بن گئے. خیبر کے یہود جو تھے انہوں نے سارے یہودی جمع کر کے بہت بڑی طاقت بنا لی اور قبائل کے ساتھ الحاق کر لیا. پھر دنیا کی اس وقت کی دو سب سے بڑی طاقتیں، یا کسرا تھا یا قیصر، وہ دونوں بھی خلاف کھڑے ہو گئے. تو حضور نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا کہ ان کی کسی کی پرواہ نہ کروں، جتنی باطل طاقتیں ان سے تلوار سے مقابلہ کروں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور اللہ نے آپ کو فتح دی، کامیابی دی، اور یہ طاقتیں بالآخر تباہ ہوئیں، فتح ہوئیں، اور ان کے خزانے غنیمت میں مدینہ منورہ میں پہنچے. ہاں اگر ان میں سے کوئی اسلام قبول کر لے، اللہ کی توحید کی شہادت دے، حضور کی رسالت کی شہادت دے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، اس سے علماء کرام نے یہ اخذ کیا ہے کہ اگر کوئی مسلمان بھی دین کے کسی رکن کا انکار کر دے تو اس سے جہاد ہوگا. جیسے وصال نبوی پر کچھ مسلمانوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے جہاد کیا. اسی طرح کوئی نماز کا منکر ہو جائے تو اس سے جہاد ہوگا. حکومت پر واجب ہے کہ اگر ایک فرد ہے تو اسے گرفتار کرے، سزا دے. اور ائمہ فقہ نے تو یہ لکھا ہے کہ کوئی انکار نہیں کرتا لیکن آپ اسے ایک دفعہ کہتے ہیں بھائی نماز ادا کیا کیا کرو، وہ کہتا ہے پڑھوں گا، نہیں پڑھتا. دوسری دفعہ پھر اسے اتمام حجت کے لیے کہا جاتا ہے کہ بھائی نماز ادا کیا کرو، پھر بھی کہتا ہے پڑھوں گا لیکن پڑھتا نہیں. تیسری دفعہ پھر کہا جاتا ہے، کہتا ہے پڑھوں گا، پڑھتا نہیں. تو تینوں علماء فقہ کہتے ہیں کہ اسے قتل کر دیا. حکومت کے ذمے ہے کہ اسے قتل کرے، پھانسی دے یا تلوار سے کرے، اس کا جنازہ نہ پڑھا جائے، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس میں منفرد ہیں، اکیلے ہیں. وہ فرماتے ہیں نہیں، اسے قتل نہ کیا جائے، اسے جیل میں بند کر دیا جائے، اور بقیہ زندگی کبھی توبہ کر لے تو معاف کر دیا جائے، لیکن اگر توبہ نہ کرے، بغیر توبہ کے قید میں مر جائے، تو پھر اس کا جنازہ نہ پڑا جائے، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے. وہ اتنی رعایت دیتے ہیں کہ جب تک اللہ نے اسے زندگی دی ہے اتنے اسے قید کر دو. اب اگر یہ قانون نافذ ہوں تو کتنے بندے مسلمان بچیں گے پاکستان کے جو دفتر جائیں گے یا کام کریں؟ میرا خیال ہے یہاں تو کوئی نہیں بچتا. قید کرنے والے خود قید ہو جائیں گے تو قید کون کرے گا؟ تو باندھے سزا دینے والے خود جیل میں بیٹھے ہوں گے، یہاں تو یہ عالم ہے. تو دین کے کسی رکن کا کوئی انکار کرے اس پر تو فوری سزا لاگو ہو جاتی. زبانی انکار نہیں کرتا لیکن اس پر عمل بھی نہیں کرتا تو حکومت کا کام ہے کہ اس کا احتساب کرے، عدلیہ کا کام ہے کہ اس کو سزا دے. یہ جائز نہیں ہے کہ میں اور آپ بندوق اٹھا لیں یا تلوار اٹھا لیں اور لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیں، اس کا کوئی جواز نہیں. ایک قانون ہے، ہر بندہ قانون نافذ نہیں کر سکتا. معاشرہ یا سوسائٹی جو ادارہ بناتی ہے قانون کو نافذ کرنے کا، اس کا اختیار ہے. ہمارے سامنے کوئی جرم کرتا ہے تو ہم اس کے خلاف رپورٹ کر سکتے ہیں، اس کے خلاف شہادت دے سکتے ہیں، اس کا جرم ثابت کرا سکتے ہیں. اسے سزا دینا نہ دینا یہ عدلیہ کا کام ہے، ادارے کا کام ہے، حکومت کا کام. اسی طرح آج کل جو ہو گیا، جی اس نے شان رسالت میں گستاخی کی، ہم نے اسے قتل کر دیا، یہ بھی ناجائز اور حرام ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ گستاخی دو طرح سے ہے. ایک تو یہ کہ کسی نے شان رسالت میں کوئی ناروا کلمہ کہہ دیا، گستاخی ہو. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام نہ ماننا کیا یہ گستاخی نہیں؟ نماز ادا نہ کرنا گستاخی نہیں ہے؟ توفیق ہوتے ہوئے روزہ نہ رکھنا، زکوٰۃ نہ دینا، یہ گستاخی نہیں ہے؟ سود کھانا گستاخی نہیں ہے؟ ہمارا سارا نظام، معاشی نظام سود پر ہے. اور اللہ فرماتا ہے کہ اگر سود جو سود کھاتا ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے، یہ گستاخی نہیں ہے؟ تو پھر ایک شخص نے اگر زبانی گستاخی کی تو یہ جو 50 بندے جنہوں نے اسے قتل کر دیا، یہ بھی تو گستاخ ہیں. تو گستاخ گستاخوں کو مار رہے ہیں، یہ بھی گستاخی ہے جو انہوں نے قتل کر دیا. کیونکہ شریعت تو اس کی اجازت بھی نہیں دیتی. شریعت تو فرماتی ہے کہ تم اس کے خلاف شہادت دے سکتے ہو، عدالت میں جاؤ، اس کے خلاف گواہی دے کر ثابت کرو، عدالت اسے سزا دے. اور عدالتوں میں انصاف کا یہ عالم ہے کہ شیخوپورہ کی ایک عیسائی خاتون نے توہین رسالت کی مرتکب ہوئی، اللہ پناہ دے، قانون کے مطابق ایس پی رینک کے بندے نے اس سے تفتیش کی، اس نے اپنا جرم قبول کیا، سیشن میں وہ پیش کی گئی، اس نے سیشن جج کے سامنے اپنا جرم قبول کیا، وہ آج تک اپنے اس اقبال جرم پر قائم ہے. عدالت نے اسے سزا موت دے دی. اب ہمارے پنجاب کے گورنر صاحب جو تھے، وہ اسے موت کی کوٹھی سے نکال کر کبھی وہ پاگل خانے والوں کے سامنے لے جا رہے ہیں، اور کبھی کہیں اجلاس میں، اور یہ وہ. یہاں تک تو ہم نے ٹیلی ویژن پر دیکھا. اب ان سے کیا گستاخی ہوئی یا نہیں ہوئی، انہی کے ایک گارڈ نے انہیں اس جرم میں قتل کر دیا. گورنر پنجاب قتل ہو گیا، جس نے قتل کیا اسے پھانسی دے دی گئی. جس نے جرم، جو اس سارے کی سبب بنی، وہ عورت ابھی تک بیٹھی ہے. سیشن نے سزا موت دی، اس کا وہ ہائی کورٹ میں اپیل پڑی، ابھی تک کوئی سنتا ہی نہیں. یعنی جو سارے اس جھگڑے کی سبب بنی، جس کی وجہ سے گورنر قتل ہوا، جس کی وجہ سے ایک گارڈ بچارہ سزائے موت ہوا، وہ ٹس سے مس نہیں، وہ بیٹھی ہے. کیوں؟ وہ جی بس اب اسے سزا دیں تو عیسائی ناراض ہوں گے، یورپ ناراض ہوگا، امریکہ ناراض ہوگا. تو پھر بھائی آپ امریکہ اور یورپ کے بندے ہو، اللہ کے بندے تو نہیں ہو. پھر تو آپ کی ابدیت عیسائیوں یہودیوں کے ساتھ ہے، ان کے بندے ہو، اللہ کے بندے تو ہوتے تو اللہ کے قانون پہ ہم. جو فساد کی جڑ ہے اسے کوئی نہیں چھیڑتا. یہاں عدالتوں کا بھی یہ حال ہے. تو ہمارا اللہ ہی حافظ ہے. دعا سارے مانگتے ہیں، یا اللہ یہ کر دے، وہ کر دے، بہتری کر دے، فلاں کر دے، لیکن یہ ایسی دعائیں ہیں کہ بندہ زہر کھا کر صحت کی دعا مانگے. دعا مانگنے کے لیے پہلے کردار کی، جو برائی کرے اسے چھوڑ دو نا، تو دعا مانگو، یا اللہ میں ترک کر دیتا ہوں، میرے گزشتہ گناہ معاف فرما، آئندہ نیکی کی توفیق عطا کر، صراط مستقیم پہ رکھ، حق کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور حق پر قائم رہنے کے. یہاں کیا کیا جائے؟ سب سے مقدس معاشرے میں مقام تھا علماء کا، مولوی کا، ان کا بھی احترام نہ رہا. ہر بندہ کہتا ہے مولوی چور ہیں. دنیا بھی حساب سے حکومتیں اور حکمران معتبر ہوتے تھے، وہ بھی ساری دنیا کہتی حکمران بھی چور ہیں، تو پھر بچہ کیا؟ اگر ہمارا دینی رہنما بھی چور ہے، دنیاوی رہنما بھی چور ہے، تو پھر ہم کون ہیں؟ بھائی سربراہ تو جیسے لوگ ہوتے ہیں ان میں سے سربراہ بنتے ہیں نا، تو پھر ہم سب بھی چور ہی ہیں کہ چوروں میں جو بڑا چور ہے وہ سردار بن جاتا ہے، خواہ دینی سربراہ بن جاتا ہے خواہ دنیاوی سربراہ بن جاتا ہے. تو یہاں ہمیں اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے، ہم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. ہمارا دوسرا مسئلہ اور مصیبت یہ ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی دوسرے کی اصلاح کی فکر میں، ہر کوئی کہتا ہے لوگوں کی اصلاح. لوگوں توبہ، بھئی یار تو پہلے اپنی تو کر، دوسروں کو بھی مشورہ دے، اچھی بات ہے، سب کی اصلاح ہونی چاہیے، لیکن اللہ کے بندے پہلے اپنی تو کر، خود تو توبہ کر، خود تو چوری کرنا چھوڑ دے، خود سود کھانا چھوڑ دے، خود برائی کرنا چھوڑ دے، خود لوگوں کی غیبت کرنا چھوڑ دے، خود لوگوں کا مال لوٹنا چھوڑ دے، خود لوگوں کی عزت مال جان تیرے سے. تو ایک بندہ خود کو تو ٹھیک کر لے یار. اگر 20 کروڑ آبادی ہے تو جس نے خود کو سنوار لیا اس نے پاکستان کا 20 کروڑ میں حصے پر تو اسلام نافذ کر دیا. اتنا تو ہم میں سے ہر کوئی کر سکتا ہے نا. تو ایک ایک کر کے افراد سے ہی اقوام بنتی ہیں. ایک ایک کر کے ہم درست ہوتے ہیں تو ساری قوم درست ہو جائے گی. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں میری تو خیر ہے، فلاں کو ٹھیک ہونا چاہیے. بزرگ کہتے ہیں ہماری تو خیر ہے، اولاد کو نیک ہونے. خدا کے بندے تمہاری خیر کیسے ہے؟ تم نیک ہوگے تو اولاد نیک ہوگی. خود کو بدلو گے تو تمہارے ساتھ کوئی بدلے گا. تم درست ہوگے تو قوم درست ہوگی، ملک درست ہوگا. تو اپنی فکر کوئی نہیں کرتا، نہ کوئی عزت و احترام عدلیہ کے پلے بچا ہے اور نہ حکمرانوں کے پلے. اور اپوزیشن تو خیر عجیب عہد آیا ہے. ہم نے وہ زمانے بھی دیکھے ہیں کہ حکومتیں ہوتی تھیں، لوگ ان کی مخالفت کرتے تھے، لیکن وہ مخالفت یہ ہوتی تھی کہ ان کا جو پروگرام ہے وہ اتنا مفید قوم کے لیے نہیں ہے. اگر ہمیں ووٹ دو گے، ہم حکومت بنائیں گے، تو ہم یہ کام بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے، لوگوں کو ملازمتیں اس طرح دیں گے، قومی جو ہے آمدن و خرچ اس کا میزان اس طرح کریں گے، صحت کا لوگوں کا اہتمام کریں گے، بچوں کی تعلیم کا کریں گے، بین الاقوامی معاملات میں یہ کریں گے، تاجروں کو یہ. اس طرح وہ اپنا جو منشور بناتے تھے ان سے بہتر بنا کر پیش کرتے تھے. وہ سر عمل ہوتا یا نہ ہوتا، لیکن مقابلہ یہ ہوتا تھا کہ بھائی ہمیں آئندہ ہمیں ووٹ دو تو ہم یہ کام اچھے کام کریں. اب یہ سیاست رہ گئی ہے، جو اپوزیشن میں ہے وہ حکومت کو گالیاں دیتا ہے، جو حکومت میں ہے وہ اپوزیشن کی برائیاں گنتا ہے. وہ کہتے ہیں چور 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 یہ چور ہے، وہ کہتے ہیں چور 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 یہ چور ہے. اب کون چور ہے کون نہیں ہے یہ اللہ جانے. ہم تو کہتے ہیں معتبر لوگ ہیں، شاید دونوں ہی سچ بول رہے ہیں، شریف لوگ ہیں، اعلیٰ پائے کے لوگ ہیں، اتنی اونچی پوسٹوں پہ بیٹھے ہیں، اتنی مخلوق ان کی اقتدا کر رہی ہے، کروڑوں لوگ ہر ایک کے پیچھے ہیں اور ہزاروں لوگ ان کے جلسوں میں آ جاتے ہیں، تو سچ ہی کہتے ہوں گے. وہ بھی سچ کہتے ہیں، یہ بھی سچ کہتے ہیں، تو وہ بھی چور یہ بھی چور، تو ہم کون ہیں؟ اس کا مطلب ہے ساری قوم چور ہی ہے. پھر اگر سربراہ چور ہیں، اپوزیشن بھی چور ہے، حکمران بھی چور ہیں، تو پھر چوروں جن کے سربراہ چور ہیں وہ قوم کون ہے؟ اس کا مطلب ہے ہم بھی چور ہیں. تو کم از کم اپنا جائزہ تو لیں کہ میں کہاں چوری کر رہا ہوں. فرض میں کوتاہی کرنا بھی چوری ہے، احکام الہی میں کوتاہی کرنا بھی چوری ہے، اتباع رسالت میں کوتاہی کرنا بھی چوری ہے، کسی کے حقوق مار لینا بھی چوری ہے، کسی کا جائز حق نہ دینا بھی چوری ہے، اولاد کی صحیح تربیت نہ کرنا اولاد کے ساتھ چوری ہے، بددیانتی ہے، والدین کا احترام نہ کرنا والدین کے حقوق کی چوری ہے۔ اسی طرح حقوق و فرائض جو ہیں، میاں بیوی کے ہوں، بہن بھائی کے ہوں، پڑوسی کے ہوں، مسلمان مسلمان کے ہوں، ان میں ان کا حق ادا نہ کرنا، یہ ساری مختلف قسم کی چوریاں ہیں۔ تو یوں تو اس معاشرے میں تو یوں نظر آتا ہے کہ ہم سب چور ہی ہیں، ایک دوسرے کے حقوق دبا رہے ہیں، اور کمال ہے کہ لوگوں کو ہوا دے کے سڑکوں پہ چھوڑ دیتے ہیں، حقوق مانگو، وہ خدا کے بندے ہیں۔ اسلام فرائض ادا کرنے کی تاکید کرتا ہے، اگر ہر بندہ اپنا فرض ادا کرے ہر بندے کا حق اس کو پہنچ جاتا ہے، چونکہ جس دوسرے کا جو حق بنتا ہے وہ کسی نہ کسی کا فرض ہوتا ہے، وہ اپنا فرض ادا کرے اسے حق مانگنے کی ضرورت ہی نہیں آتی۔ فرائض کی یہاں کوئی بات نہیں کرتا۔ اللہ کریم ہمیں توفیق دیں، ہم توبہ کریں، دامان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو تھامیں، اور نیک انجام نصیب و اللہ پاک اس ملک کو قائم رکھے، اور اس پر دین کی حکومت قائم فرمائے، اور اس کو دنیا میں مثالی اسلامی ملک۔
وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل زبيتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تغفر الله في ذمته۔ رواه البخاري۔ أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہماری طرح نماز پڑھے، ہمارے قبلہ کی طرف متوجہ ہو، ہمارا ذبیحہ کھا لے، بس یہ مسلمان ہے، کس کے لیے ذمہ اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسول کا ہے، بس اس کے ذمہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے خیانت نہ کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی صلاتنا، جو ہماری نماز پڑھے۔ اس میں تین باتیں حضور نے ارشاد فرمائی ہیں، نماز ہماری طرح نماز ہماری نماز پڑھے، ہمارے قبلہ کی طرف رخ کرے، اور ہمارا ذبیحہ کھائے۔ بعض شارحین حدیث نے یہ فرمایا ہے کہ شاید اس وقت دیگر فرائض کے احکام نازل نہ ہوئے ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ درحقیقت یہ تین بنیادی چیزیں تمام فرائض عقائد اور اعمال کو شامل ہیں۔ من صلی صلاتنا، یعنی جو ہماری نماز پڑھے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی، جس طرح خود حضور ادا فرماتے تھے، اور اس میں جو عقیدہ بنیاد ہے اس نماز کی، توحید باری، آخرت، ملائکہ، ضروریات دین، ان سب پہ ایمان ہوگا تو نماز وہ پڑھے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی۔ پھر اس نماز میں اللہ تعالی کی حمد و ثنا ہے، اس کی توحید کا تذکرہ ہے، تو گویا کسی طرح کے شرک کا امکان نہ رہا. عظمت الہی کا اور اس کی ربوبیت کا اقرار ہے. تو جب اس نے باوضو ہو کر قبلہ رو ہو کر تکبیر کہہ کر کائنات سے کٹ کر اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا الحمدللہ رب العالمین کہ کائنات کا پالنہار وہ ایک ہے, تو پھر وہ غیر اللہ سے امیدیں کیوں وابستہ کرے؟ پھر فرمایا وہ ہمارے قبلہ کو قبلہ مانے. یہ تو نماز کی باطنی کیفیات ہیں, ظاہری جو نماز کے ارکان ہیں, لباس پاک ہو, وہ قد درست ہو, کوشش کرے با جماعت پڑھے, وضو صحیح ہو, رخ قبلہ کی طرف, اور قبلہ وہی ہو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ ہے, یعنی بیت اللہ شریف. یوں تو نصارہ کے ہاں بھی عبادت ہے, یہود کے ہاں بھی ہے, اہل کتاب کے بھی ہے, لیکن قبلہ بھی الگ ہے, طرز عبادت بھی الگ ہے. عبادت کی عبارات اور جو الفاظ ہیں وہ بھی الگ ہیں. اگر کوئی اس نماز سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی اور جس طریقے اور سلیقے سے سکھائی اس سے اختلاف کرتا ہے, تو اس پر اس کا اطلاق نہیں ہو. تو یہ ایک ہمہ گیر اس میں بات ہے جو عقائد و نظریات اور کیفیات باطنی کا بھی احاطہ کرتی ہے اور اعمال ظاہری کا, حرکات و سکنات کا بھی احاطہ کرتی ہے کہ ظاہراً رکوع سجود رخ قبلہ کی طرف بھی وہی ہو جو حضور کا قبلہ ہے, یعنی بیت اللہ شریف. تو جب یہ ساری شرائط پوری کرے اور دو ہی چیزیں ہیں, اعتقاد اور عمل, اعتقاد میں آگے عبادات آتی ہیں, عبادات میں ساری عبادات کی جامع نماز. اگر کوئی نماز ہی چھوڑ دیتا ہے تو کسی اور نیکی کی اس سے توقع رکھنا فضول ہے. جس نے بنیاد ہی ڈھا دی وہ آگے عمارت کیا تعمیر کرے گا؟ اگر کوئی وہ اچھا کام کرتا بھی ہے تو اس اچھے کام کے پیچھے اس کی کوئی دنیا کی خواہش یا ضرورت ہوگی, اللہ کی رضا نہیں ہوگی. بعض لوگ نماز ادا نہیں کرتے لیکن اور کئی اچھے کام کرتے ہیں, بعض کافر بھی بہت اچھے کام کرتے ہیں. میں نے امریکہ میں نیو یارک میں یہ دیکھا کہ بڑی بڑی بلند عمارتیں لوگ بناتے ہیں, تو اس کا جو سب سے نیچے والا حصہ ہوتا ہے, زمین کھود کر زمین دوز بناتے ہیں بیسمنٹ, تو اس میں ایک ہال مسجد کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. تو وہاں ہندوستان کے ایک مشہور سکھ فیملی تھی, وزیر اعظم ہندوستان امریکہ جاتی تھی, اندرا گاندھی کا زمانہ تھا, وہ بھی ان سے ملتی, اتنی اہمیت ان کی تھی. تو ان کی ایک مٹھائی کی دکان اور ہوٹل نما کچھ چیز تھی, باقی انہوں نے بہت سی کرائے پہ دی ہوئی تھی, تو بیسمنٹ میں مسجد تھی. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ تو سکھ ہیں, بیسمنٹ میں مسجد کا کیا مطلب ہے؟ تو میں نے پوچھا تو وہ کہنے لگے جی یہ مسجد جو ہے نا بیسمنٹ میں ہو تو عمارت کی حفاظت ہوتی ہے, عمارت محفوظ ہے. یعنی غرض دنیا ہوتی ہے. تو جو بندہ اطاعت الہی میں نماز جو فرض عین ہے ہر مسلمان پر, اس کی پرواہ نہیں کرتا, تو اگر وہ کوئی نیکی بھی کرتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی دنیاوی مقصد ہوگا. تو کافر بھی نیکی تو کرتے ہیں, کوئی اسپتال بنا دیتا ہے, کوئی راستہ بنا دیتا ہے, اور نیکی کا کام کر جاتا ہے, تالاب بنا دیتا ہے. تو اس کے پیچھے خواہشات دنیا ہوتی ہیں, اور اللہ کریم نیکی ضائع نہیں فرماتے. جو دنیا کے لالچ میں کرتے ہیں انہیں دنیا بھی عطا کر دیتے ہیں, کچھ نہ کچھ دنیا سے دے دیتے ہیں, لیکن اس نیکی کا کوئی حاصل قیامت کو کچھ نہیں ہوگا, چونکہ وہ آخرت کے لیے کی ہی نہیں ہے. آخرت پر یقین نماز کی ادائیگی پہ مجبور کر دیتا. ہمارے معاشرے میں ہم دین پر نہیں, رسومات پہ چلتے ہیں. رمضان شریف میں نمازیں پڑھنا, تراویح پڑھنا ایک رسم بن گئی ہے. ہر کوئی آ جاتا ہے, چلو پڑھے پڑھے پڑھے. رمضان گیا, نمازیں بھی گئی, تراویح بھی گئی, تو پھر یہ دین تو نہیں ہے. اگر چھوٹ گئی تو اس کا مطلب ہے یہ ایک رواج تھا, رسم تھی کہ رمضان میں پڑھنی ہے, تو رمضان میں پڑھی پھر چھوٹ گئی. اور حضور فرماتے ہیں من صلی صلاتنا, جو ہماری نماز, اب ہماری سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, صحابہ کرام کی نماز ہے, جو اس خلوص سے, نیت سے, اس اعتقاد, اس عقیدے سے, انہی الفاظ, انہی تکبیرات, انہی حرکات و سکنات, اسی رکوع سجود قیام آیات کو دہرائے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا. تعلیمات نبوت اور کلام باری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست صحابہ نے وصول کیا. صحابہ کرام وہ خوش نصیب لوگ تھے, میرا یہ عقیدہ ہے اور متقدمین علماء حق کا بھی یہ عقیدہ ہے, وہ فرماتے ہیں کہ حضور کی رفاقت کے لیے اللہ نے خاص طور پر لوگ پیدا کیے تھے, خاص لوگ تھے جنہیں یہ سعادت نصیب ہوئی. انہوں نے عقیدہ اور عمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس پر عمل کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرمائی کہ یہی مراد تھی, تم ٹھیک کر رہے ہو. یہی دلیل ہے اسلام کے برحق ہونے کی. اب اگر کوئی شخص صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو درمیان سے نکال دینا چاہے تو باقی تو کفار و مشرکین رہ جاتے ہیں, جو ساری عمر اپنی بدنصیبی پہ روتے رہے اور حضور کے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے رہے, وہ بتائیں گے کہ حضور نے کیا دین سکھایا. تو گویا دین نابود ہو جاتا ہے. اس میں قید یہ ہے صلی صلاتنا, تو ہماری نماز. اب اس میں بدنی طہارت بھی ساری آ گئی, وضو بھی اس طرح کرے جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے, مسواک سے ہاتھ منہ دھونے سے پاؤں دھونے تک, بدن کو پاک کرنے تک, لباس کے پاک ہونے تک, وہ سارا معاملہ بھی اس میں آ گیا. آگے بنیاد عقیدہ توحید ہے, ربوبیت باری کا اقرار ہے, پھر اپنا وعدہ ہے ایاک نعبد, اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے, تیرے سوا نہ کسی سے کوئی امید رکھتے ہیں, نہ تیرا حکم چھوڑ کر کسی اور کی بات مانیں گے تیرے مقابلے. اِیّاک نستعین, ہر طرح کی مدد کے طلبگار بھی تجھ سے ہیں. پھر آگے دعا بھی ہے کہ ہمیں اس راستے پہ چلا جو تیرے مقبول بندوں کا، اس سے ہمیں بچا لے جو گمراہ اور تباہ حال لوگوں کا۔ پھر اس میں پھر اللہ کی عبادت کا اقرار ہے کہ میرا جانی مالی بدنی جو میں کرتا ہوں اللہ وہ تیرے لیے، تو گویا ساری زندگی کے سارے کردار کا احاطہ ہو گیا۔ پھر بطور تشکر کے صلاۃ و سلام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ یہ ساری نعمت مجھ تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچائی۔ آگے پھر شہادت ہے توحید باری کی، رسالت آقا انعام دار صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر درود شریف ہے، دعا ہے نزول رحمت کی، پھر اپنے لیے دعا ہے میرے حال پہ رحم فرما، میرے والدین پہ رحم فرما، دنیا و آخرت ہماری آسان کر دے۔ تو یہ ساری زندگی کے سارے امور ظاہری اور باطنی سب کا احاطہ کر لیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ ہمارے قبلہ کی طرف منہ کر، ہمارے قبلہ کو قبلہ مانتا ہو، اس نے یہ تاکید بھی کر دی کہ نماز کے عقیدہ اور باطن کے اعتبار سے بھی وہ ہو، اور ظاہری جو حرکات و سکنب وہ بھی ہماری طرح۔ اب باقی رہ جاتا ہے کھانا پینا، کمانا خرچ کرنا کھانا۔ فرمایا جو ہمارا ذبیحہ کھال ہے، جو حلال کھائے، جسے شریعت نے حلال قرار دیا ہے وہ کھائے، جسے شریعت نے حرام قرار دیا ہے وہ نہ کھائے۔ تو اس ایک دو لفظ جملے نے کہ ہمارا ذبیحہ کھائے، زندگی کا پورا نصاب ارشاد فرما دیا کہ حلال کمائے اور حلال کھائے، حرام کے قریب نہ جائے۔ تو جو یہ شرائط پوری کرے اس کا ذمہ اللہ کا ہے، اللہ کے رسول کا۔ ذمہ کا مطلب ہوتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں ہے۔ یہ ریاست اسلامی میں کہتے ہیں نا کفار کو، یہ ذمی ہے، ذمی سے یہی مراد ہوتا ہے کہ وہ ریاست اسلامی کی حفاظت میں، ان کی جان مال آبرو کی حفاظت ریاست اسلامی کی ذمہ داری ہے، اس لیے انہیں ذمہ کہتے ہیں۔ تو جو یہ کرے اس کا ذمہ اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یعنی وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں ہے۔ ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی یہ جرأت نہ کرے کہ اللہ کی حفاظت میں جو بندہ ہے وہ اللہ کے ساتھ، اس کے ساتھ اگر زیادتی کوئی کرے گا تو وہ اللہ کی اس ذمہ داری میں خیانت کا مرتکب ہو۔ یعنی وہ اتنا بڑا جرم ہے کہ وہ اللہ کریم کی حکم عدولی کر کے اللہ کی حفاظت میں خیانت کر رہا ہے۔ تو زندگی کا پورا فلسفہ اس چھوٹے سے جملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمو دیا۔ اللہ کریم ہمیں یہ شعور بخشے کہ ہم اس کی باریکیوں کو سمجھ سکیں، یہ توفیق بخشے کہ ہمیں ان پہ یقین آئے، یہ توفیق بخشے کہ ہم ان پر عمل کر سکیں، اور وہ کریم بطفیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کو قبول فرمائے۔